है और कौन एक्टिविस्ट तालिबान है, ये काफी मुश्किल काम है। हाँ, लीडरशिप को तो आप पहचानते हैं, लेकिन जो हार्ड कोर वर्कर है उसको आप रिकग्नाइज नहीं करते। और वो जो है अफगान रिफ्यूजीज में भी होता है, आता है जाता है चला जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके लिए जब तक बॉर्डर को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, मूवमेंट को रेगुलेट नहीं किया जाएगा, मेरा ख्याल है ये मामला इसी तरह ही चलता रहेगा। लेकिन अफगानिस्तान इसके हक में नहीं है, इसी तरह अमेरिका भी अफगानिस्तान को इस मुकाम पे सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उसकी वजह से अफगानिस्तान ज्यादा बोल्ड स्टैंड जो है वो लेने को और करने को तैयार है।
प्रोफेसर असकरी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर जुबैर इकबाल, ये फरमाइए कि अमरीकी नुक्ते नज़र से जो सूरत हाल है इस वक्त, पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता है अमरीका, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट भी है, इस वक्त क्या सूरत हाल है आपके ख्याल में?
नहीं है ना, ये तो बहुत दिनों से बन रही थी, सालों से बन रही थी। अब इस मुकाम पे हम पहुंच चुके हैं, वहां पर सिर्फ अफगानिस्तान का मामला ही नहीं है, बिल्कुल उसके साथ साथ रीजनल मामला भी ताजा होने शुरू हो गए हैं। और जो नई स्ट्रेटजी है पिवट टू एशिया, उसके तहत अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान जो कोलैबोरेशन बढ़ रही है उसके असरात यकीनन पाकिस्तान पे होंगे। ऐसी कंडीशन में सोचना ये होता है कि आया जो इस वक्त आप पॉलिसी स्टांस देख रहे हैं दोनों ममालिक, उसमें किस हद तक कन्वर्जेंस है और किस हद तक डाइवर्जेंस है, और उस डाइवर्जेंस को किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे हम देख सकते हैं ये डाइवर्जेंस जो है बढ़ती चली जा रही है, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो बात यह है कि चूंकि दोनों मुल्कों के मफादात में काफी पाया जाता है, इसलिए जो पाकिस्तान करने को तैयार है वो अमेरिका के लिए इनएडिक्वेट है, और जो अमेरिका चाहता है पाकिस्तान करे वो पाकिस्तान करने के काबिल नहीं है, क्योंकि उसके अपने मफादात पे बुरा असर पड़ता है। ऐसी कंडीशन में दोनों मुल्कों को कुछ न कुछ अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्रोमाइज करना जरूरी हो जाएगा। वो कैसे होगा ये सबसे बड़ी मुश्किल बात आ जाती है। उसको सॉल्व करने के लिए इस किस्म की जो इस वक्त मीटिंग्स हो रही है, जैसे सेनेटर मैकेन की जो मीटिंग हुई है, वो कामयाब यूजफुल तो बहुत है और काला है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि जो पॉलिसी बनती है वो एक प्रेसिडेंट के ऑफिस से बनती है, एक सेनेटर के ऑफिस से नहीं बनती। इसलिए आप इसको एक किस्म का इन्फ्लुएंस जरूर समझ लें, लेकिन इसको आप अहमियत उतनी ही दें जितनी की उसको अहमियत देनी चाहिए। और उस अहमियत के बेसिस पे जरूरी बात ये हो जाती है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को और अपने इंटरेस्ट को जहां तक हो सके इशू करके दिखाइए और उसके बाद कीजिए। लेकिन बात जरूरी ये है कि वो जो तमाम इशू हैं वो जाने पहचाने इशू हैं, इसलिए उनको बार बार कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि आपके पास इस किस्म के कोई इंस्ट्रूमेंट्स बाकी हैं जिसके बेसिस पर आप दूसरे मुल्क के ऑब्जेक्टिव्स को बदल सकें, वो मुझे नजर नहीं आते। इसलिए खास इसमें चेंज नजर नहीं आते।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब, हमें ज्वाइन किया है अस्मा शाकिर ख्वाजा साहबा ने पाकिस्तान से। ये बताइएगा, अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, प्रोफेसर हसन असकरी साहब हमारे साथ थे, डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब हमारे साथ थे, कि जो मौजूदा मंजरनामा है उसमें आप, जबकि दोनों जानब से इस बात की ख्वाहिश मौजूद है पाकिस्तान और अमरीका की जानब से कि ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन अफगानिस्तान का जो इशू है वो इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात में कोई एक बॉटल नेक बना हुआ है। आप क्या देखती हैं मुस्तकबिल इस वफ्द के दौरे के बाद, जबकि ये दौरा जो है ज़ाहिर है कि हुकूमती वफ्द नहीं है बल्कि सेनेटर का दौरा है, और ज़ाहिर है कि फैसले जो हैं बुनियादी तौर पर वाइट हाउस से होते हैं।
मेरा ख्याल है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात ख्वाहिश के बावजूद के ताल्लुकात बेहतर हों, ज़मीनी हकायक का सही इदराक करना और ज़मीनी हकायक के मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाना भी बहुत अहम है। अभी ये सेनेटर साहब आए हैं और पाकिस्तान में उन्होंने मुलाकातें की और शायद अमेरिकी हुकूमत का मौका एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की। अगर आप ये देखें कि स्टिक और कैरेट अप्रोच जो है ना वो हमेशा नहीं चलती है। अब कुछ चीजें बड़ी कंफर्म है, जैसे कि अफगानिस्तान का बॉर्डर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के खदशात, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, हमें इन सब में हम डेफिनेटली पाकिस्तान मुल्कों दूसरी मुल्कों के कंसर्न को मद्देनजर रखता है, مگر ان میں پاکستان کو ڈیفینیٹلی دوسرے ملکوں کی مداخلت نہیں چاہیے مگر سپورٹ اور کوآپریشن لازمی چاہیے. تو ہم پاکستان کی حد تک اگر آپ دیکھیں آپ F-16 کے اوپر پابندیاں لگائیں گے, آپ افغانستان کے ساتھ جو بھی ہمارے تعلقات جس طرح ہو رہے ہیں افغانستان میں, مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ کے لیے یہ ایک پیچیدہ عمل بنتا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات میں بیلنسنگ کیسے کرے اور کس کی بات سنے اور کس کی بات کو ویٹیج دے اور کس طرح اس ایشو کو ریزالو کرے اور میں اور اپنی پالیسی کو نیوٹرل کیسے رکھے, کیونکہ فی الحال جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ امریکی پالیسی اس ضمن میں نیوٹرل یا غیر جانبدارانہ نہیں ہے. میں کل ہی کہیں پڑھ رہی تھی کسی کا آرٹیکل کہ اگر امریکہ یہاں پہ طالبان کے لیڈر کو پاکستان میں ڈرون حملے کا نشانہ بنا سکتا ہے تو افغانستان میں کیوں نہیں بنا سکتا, تو وہ طالبان لیڈر ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کے حملوں میں اور مختلف اغوا اور اس قسم کی باتوں میں ملوث ہیں. تو اگر امریکہ صحیح دل سے چاہتا ہے, سب کے دل سے چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائے, تو اس کو صرف الفاظ کی حد تک ہی اپنی پالیسی کو غیر جانبدارانہ نہیں رکھنا ہوگا بلکہ عمل کی حد تک بھی اس کو غیر جانبدارانہ رکھنا ہوگا, اور اس کے بغیر یہ پالیسی فار افغانستان اور پاکستان اور ایف پیک کبھی بھی مؤثر نہیں ہو سکتی.
مگر امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے
تعلقات مزید کمپلیکیٹڈ زون میں جائیں گے. یہاں پہ میں ایک بات بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ مجھے ٹریک ٹو اور ٹریک ون ڈپلومیسی کا, اس ٹائم امریکہ ان دونوں ڈپلومیسی سے کام لے رہا ہے, جس طرح پہلے ریچرڈ اولسن صاحب آئے, ڈیفینیٹلی ان کی پاکستان میں کافی قدر ہے, وہ رہ کے گئے ہیں, وہ لوگوں کو جانتے ہیں, وہ سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں, وہ پروسیسز کو سمجھتے ہیں ڈیسیژن میکنگ, تو انہوں نے بڑا اچھا جو بھی اپنی سفارتکاری کی, اور بعد میں ایک غیر سرکاری شخصیت جو کہ پاکستانیوں کی نظر میں کچھ زیادہ اچھے ان کا ریپوٹیشن ہے, ان کو بھیجا تاکہ وہ آ کے بھی ہم لوگوں کے یا ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان لوگوں کو امریکن پالیسی کو ایکسپلین کر سکے. تو جی
میں یہ کہہ رہا تھا کہ امریکن ایڈمنسٹریشن تو برابر یہی بات کر رہا ہے کہ پاکستان ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اس خطے میں اور پاکستان کی پالیسیز کی حمایت بھی کی جاتی ہے, لیکن یہ جو خاص طور پر
جی کہ بات کرنے کے علاوہ عمل سے بھی اب ان چیزوں کا اظہار ہونا چاہیے.
بہت شکریہ آسما شاکر خواجہ صاحب, آپ سفر کر رہی ہیں, آپ راستے میں ہیں, گاڑی کھڑی کر کے آپ گفتگو کر رہی ہیں, میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا, ہیو اے نائس ٹرپ. جی تو سامعین اب ہم گفتگو کریں گے اگلے ٹاپک کے اوپر, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے افغان ریفیوجیز کے معاملے کے اوپر اور افغانستان اور کے پی کے چترال صوبے میں, چترال ڈسٹرکٹ میں آنے والے سیلاب کے بارے میں اور پاکستان کے موسمی حالات کے بارے میں, لیکن پہلے ایک بریک.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے, کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین تو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین تو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تعلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمیٹنس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
ویلکم بیک سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کے پی صوبے کے ضلع چترال میں خاصی سیلابی کیفیت ہے اور وہاں بہت نقصان ہوا ہے, اور پاکستان کے لیے آنے والے مانسون کے سیزن میں کچھ زیادہ اچھی پیش گوئیاں نہیں ہیں. کہا یہی جا رہا ہے کہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی, سیلابی کیفیت ہوگی, اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا بندوبست بھی نہیں ہے, ایسے ڈیمس بھی نہیں ہیں کہ پانی جو برسے مانسون کی جو بارشیں آئیں اس پانی کو محفوظ کیا جا سکے. اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ کتنی تباہی ہوئی ہے وہاں پر اس وقت چترال میں, اور آنے والے دنوں میں کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں کہ کتنی تباہی ہوگی, کس طرح سے مینج کیا جائے گا, جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کی صوبائی شاخیں, اور وہ خود اس سلسلے میں انتظامات کر رہے ہیں, اس لیے کہ بہت پہلے سے آگاہ کیا جا چکا ہے کہ بارشیں بڑی شدید ہوں گی, سیلابی کیفیت ہوگی, فصلوں کو بھی نقصان پہنچے گا, جانوں کو بھی اتلاف ہوگا. اس سلسلے میں ہم کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو غلام رسول صاحب پاکستان کے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ کیا فور کاسٹ ہے اور کس طرح سے یہ جو موسمی تغیرات و تبدلات ہیں وہ پاکستان میں مانسون کے سیزن کے اوپر اثر انداز ہوں گے. اور ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات مشتاق غنی صاحب بھی ہوں گے, اور عامر آفاق صاحب بھی, اس سے بھی ہم نے بات کی ہے جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ہیں وہاں پر. ٹیلی فون لائن پر جیسے ان سے کانٹیکٹ ہوتا ہے ہم آپ کو اس سلسلے میں آگاہ کریں گے کہ کیا صورتحال ہے اور کیا ہو رہا ہے. لیکن ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے اگر ٹیلی فون لائن پر یہ لوگ اویلیبل ہوئے.
گلوبل ایشوز پر دو تو
جی
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے, کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تعلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث
کہ ریمیٹنس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
تو بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اسلام آباد سے پی ٹی آئی کے رہنما شوکت یوسف زئی صاحب ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب, میں 2 ایشوز پر آپ سے بات کروں گا. پہلا ایشو تو یہ ہے کہ یہ وارننگ دی جا چکی تھی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ فلڈس آئیں گے, بارشیں بہت شدید ہوں گی, اور سلسلہ شروع بھی ہو گیا ہے. چترال میں بڑی قیامت خیز فلڈس آئے ہیں اور تقریباً 40 لوگوں کے مرنے کی اطلاعات ہیں, بعض کی لاشیں بھی نہیں ملی ہیں. آپ کی گورنمنٹ کس حد تک تیار ہے اس آفت ارضی سے نمٹنے کے لیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ کہ جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے
جی
جو موسمی تبدیلیاں ہیں وہ یہاں بھی اس کے اثرات دیکھنے کو آ رہے ہیں. ابھی چونکہ سیلاب وغیرہ کا سلسلہ تو شروع نہیں ہوا ہے, لیکن جو ملٹنگ ہوئی ہے چترال کے اندر, ایک تنگ سا نالا ہے, اس کو گول کہتے ہیں ان کی اپنی زبان میں, وہ ایریا ہے, یہ فلش ہوا ہے بالکل. آرمی چیک پوسٹ, ایک مسجد اور کچھ
جی
گھر ہیں وہ اس سے ڈیمیج ہوئے ہیں, اور بڑی تعداد میں لوگ انسانی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں.
جی
اس کی روک تھام, قدرتی آفات کی روک تھام کافی مشکل ہے, لیکن جو 3 سال پہلے جب ہم آئے ہیں اس سے پہلے جتنی کٹائی ہوئی ہے جنگلات کی, جس بے دردی کے ساتھ پہاڑوں کی کٹائی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے کافی پرابلمز آ رہے ہیں. لیکن 3 سالوں سے ہم نے یہ کوشش ضرور کی ہے کہ جنگلات کی کٹائی پہ پابندی لگائی ہے, زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی کوشش کی ہے. اس کے باوجود جو گلوبل وارمنگ کا جو سلسلہ شروع ہے اس کو کافی حد تک روکنے کی کوشش ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہے اتنا جلدی اس کے اثرات کو ختم نہیں کیا جا سکتا. پھر ہم نے پی ڈی اے میں جو ہمارا ادارہ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا, اس کو کافی فعال بنایا ہے. اس دفعہ تقریباً 1 ارب روپے ہم ان کو دے چکے ہیں ابھی تک, اور وہ یہ کہ ایمرجنسی ریلیف کے لیے ہے کہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس کے لیے فوری طور پہ
انتظامات کرتے ہیں وہ
ہوں گے, اور یہ گورنمنٹ کا انتظار نہیں کریں گے کہ گورنمنٹ پیسے دے اور یہ لوگوں کو وہ کرے. تو ابھی بھی جتنی الرٹس آئی ہیں اس الرٹس کے مطابق جو گزشتہ 8-10 سالوں سے جہاں زیادہ سے زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا سیلابوں کا, وہاں تو ہم نے الرٹ دی ہیں, لیکن یہ جو کل کا جو پرسوں کا جو واقعہ ہوا ہے یہ تو بالکل ان ایکسپیکٹڈ, کیونکہ ایک وہ ہوا ہے ایک دم فلش آؤٹ ہوا ہے اور
سرپرائز ہے یہ.
حالانکہ وہاں آرمی چیک پوسٹ ہے,
جی
آرمی چیک پوسٹ ہونے کے باوجود وہ یہ نقصان ہوا. قدرتی آفات ہیں
جی. صحیح, شوکت یوسف ہمارے ساتھ رہیے جی,
اس کو کم کیا جا سکتا
ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے غلام رسول صاحب نے, ڈاکٹر غلام رسول صاحب نے جو کہ میڈ ڈپارٹمنٹ کے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا فور کاسٹ ہے آنے والے دنوں کی پاکستان کے لیے خاص طور پر؟
جی مانسون کا سیزن اس وقت رواں رواں ہے, اور مانسون میں شدید بارشیں جو ہیں وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں اس میں
ڈاکٹر غلام رسول صاحب کی لائن بہت خراب ہے, ہم آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں, آپ بند کیجیے. شوکت یوسف صاحب آپ سے ایک سوال میرا یہ ہے کہ جو بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں ڈیمز نہیں ہیں اور جتنا زیادہ پانی ہوتا ہے اس کو ضائع کرنا پڑتا ہے, سیلاب آتے ہیں, تو آخر پاکستان میں ڈیمز بننے میں کیا رکاوٹ مانے ہیں, کیا رکاوٹ ہے؟
اگر ڈیم بن گئے, اگر بجلی بن گئی, پانی سے سستی ہوگی تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. یہ ظاہر ہے اگر یہ کوئلے سے بناتے ہیں یا کوئلے سے بھی زیادہ اگر یہ تیل پہ جاتے ہیں تو ان کو فائدہ ہے, ان کو کرپشن, ان کو کمیشن ملتا ہے, اور اس میں کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا ہے. کون سا ان پہ رکاوٹ ہے کہ آپ ڈیم نہ بنائیں؟ ایک کالا باغ ڈیم ہے وہ متنازع ہو چکا ہے, لیکن اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کافی اس وقت تقریباً 36,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی جو صلاحیت تو ہے, یہ اس سے زیادہ ہے صلاحیت, لیکن اس کی باقاعدہ سروے ہو چکا ہے
جی.
اس کی چیزیں ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں, لیکن کوئی کام اس سے نہیں ہوا وفاقی حکومت کی طرف سے. پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بادشاہ دیامر ڈیم ہے, اس پہ تو کوئی ایشو نہیں تھا, اگر وہ آج بھی گورنمنٹ چاہے تو بڑے آسانی سے.
مگر کالا باغ ڈیم کے لیے بھی جو ایکسپرٹس ہیں ان کا تو کہنا یہی ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, فائدہ ہی فائدہ ہوگا, اس کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟
دیکھیں اس پہ تو سارے ایکسپرٹس نہیں کہہ رہے ہیں, چونکہ وہ متنازع اس لیے ہے کہ کچھ انجینئرز کا خیال ہے کہ اس سے چارسدہ اور سوادی کی جو زرخیز زمینیں ہیں, ایون آدھا پشاور, وہ زرخیز زمینیں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی. تو وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ اس میں ڈیوائڈ ہے, انجینئرز کے جو ویوز ہیں وہ ڈیوائڈ ہیں. دوسری یہ کہ 3 صوبائی اسمبلیاں ہیں, ہمارا ایشو صرف نہیں ہے کہ صرف خیبر پختونخوا کا ایشو ہے, بلکہ سندھ اور بلوچستان میں اس کے خلاف قراردادیں پیش کی ہیں, تو وہ تو ایک متنازع بن چکا ہے. ہاں ہماری خواہش ہوگی کہ وہ جو ہے نا متنازع ہونے سے بچ جائے
جی.
اور اس پہ کوشش ہو, لیکن اس کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے بھی کوئی ایسا
انیشیٹو ہونا چاہیے,
نہیں اٹھایا گیا
جی.
اور نہ ہی دوسرے جو اس وقت جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں, سوات, کلام, چترال, دیر, شانگلہ, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ پانی ضائع ہو رہا ہے, وہ علاقے ہیں جہاں پہ اس وقت ہم نے 350 چھوٹے ڈیم جو بجلی گھر ہیں, چھوٹے بجلی گھر, وہ ہم نے تعمیر کرنے شروع کیا, اور اس میں سے تقریباً 250 بجلی گھر جو ہے وہ دسمبر 2016 تک کمپلیٹ ہو جائیں گے, اور اس سے 3 لاکھ لوگوں کو فری بجلی ملے گی.
اچھا
تو یہ تو چھوٹے پیمانے پہ ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے وسائل نہیں ہیں.
جی
وفاق کے پاس وسائل ہیں, اگر وہ چاہے تو پانی کا زیادہ روک سکتے ہیں اور فری بجلی بھی پیدا ہو سکتی ہے.
اچھا ہمیں جوائن کیا عامر آفاق صاحب نے اور ڈاکٹر غلام رسول کا نمبر بھی مل گیا ہے. عامر آفاق صاحب پی ڈی ایم اے کے سربراہ ہیں. یہ بتائیے عامر آفاق صاحب کہ آپ نے کیا انتظامات کیے اور آپ کس حد تک تیار ہیں, یہ جو واقعہ کل ہوا ہے اس کے پیش نظر آئندہ کے لیے آپ کی تیاریاں کیسی ہیں اور کیا ہیں؟
یہ کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ یہ فینومیناز ہیں جو کہ چترال پچھلے 2-3 سالوں سے کافی افیکٹ ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے ہماری جتنی بھی پریپریشن ہے, زیادہ فوکس ہے, جتنی پریپیرڈنس لیول کی تیاریوں سے ہمارے اور آئندہ کے لیے بھی مطلب مانسون سیزن ابھی اسٹارٹ ہوا ہے تو جتنے بھی ہماری ریسورسز ہیں ہم اپنی میکسیمم اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ لاسز کم سے کم ہو.
اچھا آپ کو وافر مقدار میں پیسے مل رہے ہیں بخوبی تاکہ آپ نبٹ سکیں صورتحال سے؟
فنڈز ریپیٹ کیجیے گا پلیز.
میں نے کہا فنڈز کی کوئی آپ کے پاس شارٹیج تو نہیں ہے نبٹنے کے لیے؟
دیکھیے اس سال بھی پروونشل گورنمنٹ نے جو مانسون کنٹنجنسی پلان کے لیے تقریباً 1 ارب روپے ہمیں پرووائڈ کیے. دس از ناٹ فار ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن, دس از اونلی فار ریلیف میجر.
اچھا
مطلب یہ فوڈ آئٹمس وغیرہ اور یہ ٹینٹس وغیرہ اس قسم کی, تو مطلب ان کے لیے مطلب ہمارے پاس ریسورسز کی مطلب کمی نہیں ہے فار ریلیف.
اچھا
Not for reconstruction and rehabilitation.
اچھا تو کچھ انٹرنیشنل ایجنسیز بھی آپ کی مدد کر رہی ہیں اس سلسلے میں؟
موجودہ اس وقت تو ایز سچ ہمارے ساتھ کسی انٹرنیشنل مطلب ورلڈ بینک, اے ڈی بی یا یو ایس ایڈ کی طرف سے یا باقی جو ڈیفیڈ وغیرہ ہیں ان کی طرف سے کوئی چترال کے حوالے سے کوئی خاص کمٹمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے.
بہت شکریہ عامر آفاق صاحب آپ کا. ڈاکٹر غلام رسول صاحب آپ کی لائن بہت خراب تھی, بات نہیں ہو سکی تھی. آپ فورکاسٹ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کیا کیا صورتحال نظر آتی ہے آئندہ ہفتوں اور مہینوں میں.
جی فورکاسٹ میں پہلے آپ کو کلائمیٹ کے حوالے سے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں.
جی
کہ کلائمیٹ کی جو پروجیکشنز ہیں وہ اگلی 3 دہائیوں میں مانسون جو ہے وہ مزید شدید ہونے کے چانسز ہیں. تو لہٰذا مانسون جن ایریاز تک پہنچتی ہے وہاں اس سے بڑھ کر ان ہائٹس تک پہنچے گی جن ہائٹس تک کبھی نہیں پہنچا کرتی تھی. فار ایگزامپل اگر پچھلے سال کو آپ لے لیں تو چترال میں جب پرائم منسٹر اس ڈیزاسٹر کے بعد وزٹ کر رہے تھے مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ کبھی مانسون نہیں پہنچا کرتی تھی. تو لاسٹ ایئر مانسون نے بہت گلیشیئر میلٹنگ کے ساتھ مل کے تباہی مچائی اور ایسی سچویشن جو ہے وہ آنے والے سالوں میں اور زیادہ ایگریویٹ ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ ٹمپریچر گلوبل ٹمپریچرز بڑھ رہے ہیں, اس کی وجہ سے کلائمیٹ سسٹم میں زیادہ انرجی جو ہے وہ انٹر ہو رہی ہے. تو اس سال کی بات کرتے ہیں, اس سال جو مانسون کی پرڈکشن ہے وہ 10-20% پاکستان میں نارمل سے زیادہ ہے. تو اس کا بھی بالکل جو فوکس ہوگا وہ ہمارے خیبر پختونخوا کے بالائی علاقے, پنجاب اور آزاد کشمیر, ان کے ساتھ ساتھ پھر گلگت بلتستان کے علاقے جدھر مانسون انٹر نہیں ہوا کرتی تھی.
جی
جب اسٹرانگ ویدر سسٹمز آئیں گے مانسون کے تو خیبر یہ گلگت بلتستان کے علاقے میں بھی پہنچیں گے. جب وہ کپل کریں گے اس کے ساتھ گلیشیئرز کی میلٹنگ کے تو وہاں پہ گلیشیئر لیکس جو ہیں ان کا آؤٹ برسٹ جو ہے وہ بھی پاسبل ہوگا. گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈنگ جو ہے وہ بھی ان پہاڑی علاقوں میں ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے اور آنند فانند آتا ہے اس میں, کوئی زیادہ فورکاسٹر کے لیے بھی ٹائم نہیں دیتا اور جو ریلیف ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو بھی سنبھل نہیں دیتا. تو اب ایک چشم زدن میں وہ سب کچھ ملی امیٹ کر کے چلا جاتا ہے. ایسی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں کلائمیٹ پروجیکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مربوط منصوبہ بندی کے تحت اپنے انتظامات کرنے ہوں گے, نہ کہ ہم ہنگامی بنیادوں پہ سال سال کے بارے میں سوچیں ہم لمبی منصوبہ بندی کریں, وہ لوگ جو ایسے ولنریبل ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کر کے تو ان کو کسی سیفر پلیس پر شفٹ کیا جائے
جی.
اور ایسی آبادیاں جو بالکل ان گلیشیئر لیک اور فلڈ کی زد میں ہیں ان آبادیوں کو ڈسلوکیٹ کر کے تو کوئی مناسب جگہ پرووائڈ کی جائے.
جی بہت شکریہ آپ کا جناب غلام رسول صاحب. شوکت یوسف صاحب, تھوڑا سا ہٹ کر میں ایک سوال آپ سے اور کروں گا, جو اس وقت افغان ریفیوجیز کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور اچکری صاحب نے ایک بیان بھی دیا ہے اس پر, آپ کے ہاں بھی کچھ سو کچھ 700 افراد گرفتار ہوئے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو پالیسی ہے وہ کیا ہے اس حوالے سے, اور آئندہ دنوں میں آپ لوگ کیا اس سلسلے میں پروگرام بنا رہے ہیں؟
دیکھیں جی, جہاں تک افغان مہاجرین کا تعلق ہے یہ تو بڑے عرصے سے یہ ایشو چل رہا ہے, اور ہر سال جب اس کا ان کو باہر بھیجنے کا واپس بھیجنے کی بات ہوتی ہے تو ایکسٹینشن دے دیتی ہے باقی حکومت اور این ایچ سی آر کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو جاتا ہے. اب پرابلم یہ کہ ہمیں صوبے پہ مسلسل فوج بڑھتا جا رہا ہے, معاشی فوج بھی ہے, انفراسٹرکچر آپ دیکھ رہے اس میں فوج ہے, امن ومان کی صورت حال اس کی وجہ سے ہماری خراب ہوتی جا رہی ہے, تو ہمیں تو ایشوز آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایسی کوئی نہ کمٹمنٹ ہوتی ہے نہ ہمارے ساتھ کوئی مشاورت ہوتی ہے. تو اس بات پہ صوبائی حکومت آفٹر 18 امینڈمنٹ, کیونکہ سارے چیزیں ہم نے خود فیس کرنے پڑتے ہیں, تو اس لیے جب اس طرح کے اگریمنٹ آتے ہیں تو اس سے صوبہ متاثر ہوتا ہے, اور اس سے ہم بار بار وفاقی حکومت سے کہتے رہے کہ آپ کوئی بھی ایکسٹینشن دیں یا کوئی بھی فیصلہ کریں اس سے پہلے آپ ہمیں اعتماد ملے, جو انہوں نے نہیں دیا. لیکن چونکہ ظاہر ہے ہم ایک صوبہ ہیں اور ملک کا حصہ ہیں, جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوں گی اس کو ہم فالو کریں گے, لیکن یہ ایک ہے صوبائی حکومت چونکہ ظاہر ہے عوام کے ترجمان ہے اور عوام چاہتی ہے کہ جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں یہ باعزت طریقے سے اپنے ملک کو واپس چلے جائیں. تو میرے خیال سے اب ایشو یہ کہ ابھی تک لوگ نے بڑے فرحدلی کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کو کاروبار میں شریک کیا, لیکن اب یہ ایک وہ کنسنسس بنتا جا رہا ہے کہ ان کو واپس جانا چاہیے, تو پھر یہ کہ پرابلمز آئیں گی کمیونٹی لیول پہ, بہت ایشوز آئیں گے ہمیں, اس لیے گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ
اگزیکٹلی میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا شوکت یوسف رئی صاحب, کہ کیا جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں, بیانات اور فور اور اگینسٹ, تو کیا اب افغان ریفیوجیز پر ملک میں سیاست ہو رہی ہے؟
سیاست تو ظاہر ہے کوئی کرنا چاہے تو کرے, ہمیں تو اس سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے, ہمیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو جس طریقے سے باعزت طریقے سے رہے ہیں اور یہ باعزت طریقے سے واپس چلا جائے تو ہمیں خوشی ہوگی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہاں پہ مجھے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بتائے کہ انہوں نے وہ کیا کر رہے ہیں مہاجرین کے, ان مہاجرین کے لیے جہاں پہ وہ سارا دن جن میں وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں, ہم بازاروں میں رہتے ہیں, تو ایز اے مہاجرین کا جو اسٹیٹس ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے نا, کہ کہیں ان کے کیمپس ہو, کہیں ان کو فراغ دلانا امداد مل رہی ہو. تو اگر امداد دینی ہے تو پھر یہ تو بہترین طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ پورے افغانستان کے اندر تو انٹرسٹ نہیں ہے نا, تو افغانستان میں بہت سارے ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ یہی کیمپ وہاں شفٹ کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ شفٹ کر دیے جائیں, اور اگر امداد دینی ہے تو وہاں پہ امداد دی جائے. اصل ایشو تو یہ ہے نا کہ یون ایس آر وغیرہ جو ادارے ہیں بین الاقوامی وہ امداد تو نہیں دیتے ہیں, صرف اپنا وہ رکھتے ہیں کہ جی بس افغان مہاجرین کے لیے اصول ہیں یا قوانین. ہمارے پاکستان میں تو خیر اس کی کوئی مہاجرین کے لیے کوئی ایسے قانون بنے بھی نہیں ہیں, ہم تو جو انٹرنیشنل وہ ہے اسی کو فالو کرتے ہیں, تو ایشوز بن رہے ہیں, میں چاہے گورنمنٹ چاہے آنا چاہے لیکن لوکلی یہ ایشوز بنیں گے, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ باضابطہ طریقے سے چلے جائیں
اور اس سے پہلے ہی معاملہ طے ہو جائے.
جو بیان تھا اس کو ہم نے کنڈیم کیا ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کس حیثیت میں انہوں نے بات کی ہے, خیبر پختونخوا میں ان کا 0.00 میرے خیال سے بھی کم ووٹ ہیں, تو ان کے تو کوئی دکھ ہی نہیں بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے بیانات ہیں, اور یہ خود مختار صوبہ ہے, جمہوری صوبہ ہے, یہاں پہ لوگ الیکشن لڑ کر آتے ہیں, تو یہ توہین کی ہے انہوں نے عوامی مینڈیٹ کی.
بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب. اور سامعین اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. اس وقت ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر سندھ کے بلدیات کے وزیر جناب جام خان شورو اسکائپ پر ہیں ہمارے ساتھ, اور عزیز اللہ شریف ہمارے ساتھ ہیں جو ایک مقامی جرنلسٹ بھی ہیں اور واٹر بورڈ کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں وہ. اور ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ اس وقت جب کہ رمضان کا آخری عشرہ بھی اب تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے, عید قریب ہے, شدید گرمی کا عالم ہے. نہ صرف یہ کہ پانی کی شدید قلت ہے, لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں, بلکہ بارشوں کے سبب جو گندے نالے ہیں وہ بھر گئے ہیں, سیلاب کی کیفیت ہے. ہم شورو صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور یہ تکلیفیں ہیں ان کے ازالے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. شورو صاحب فرمائیے.
سے پہلے آپ کا شکریہ جو آپ نے میرا موقف جاننے کے لیے مجھے لیا ٹیلی فون لائن کے اوپر. یقیناً کراچی شہر ایک بہت بڑا شہر بن چکا ہے اور اس کی ڈیموگرافی ٹوٹل چینج ہو چکی ہے. کراچی شہر کی آبادی 2 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے. یہاں پہ پینے کے پانی کی جو ڈیمانڈ ہے تقریباً 1050 MGD پر ڈے ہے, اور ہمیں 2 سورسز ہیں سپلائی کرنے کے. ایک کنجھر 145 کلومیٹر دور ہے, کنجھر لیک, اور ایک ہب ڈیم جہاں سے 100 MGD پانی ہمیں سپلائی ہوتا تھا روز کی بنیاد پہ, اور کنجھر سے تقریباً 450 MGD پانی کی سپلائی ہوتی تھی, 550 MGD. ماضی کی حکومتوں نے کبھی بھی کوئی بڑا میگا پروجیکٹ لانچ نہیں کیا جس طرح یہ 500 MGD پانی کی ریکوائرمنٹ جو شارٹ فال ہے اس کو پورا کیا جائے. اس وقت 500 MGD پانی کی کراچی شہر میں کمی ہے, اور 500 سے بھی صورتحال ابھی زیادہ خراب اس وجہ سے ہوئی کہ ہب ڈیم کے کیچمنٹ ایریا میں بارش نہیں ہوئی, اس وجہ سے پانی کا 100 MGD بھی وہاں سے آنا بند ہو گیا. اس وقت کراچی کے پانی کی کمی کرنے کے لیے جو لانگ ٹرم سولوشن ہے اس کے لیے ہم نے K4 کا پروجیکٹ لانچ کر دیا ہے. ٹینڈر ایوارڈ ہو گیا ہے FW کو, 260 MGD پانی فرسٹ فیس میں آ جائے گا. 2 سال کے کمپلیشن ٹائم دیا ہے ہم نے FW کو. 26 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے جو سندھ گورنمنٹ نے لانچ کر دیا ہے. ٹینڈر ایوارڈ ہو گئے ہیں. 2 ارب 28 کروڑ روپے ہم نے ایڈوانس موبلائزیشن میں پیمنٹ کر دی ہے FW کو.
اچھا میں یہاں ذرا سا آپ کو روکوں گا ایک سیکنڈ کے لیے. آپ نے دو باتیں کہی ہیں, میں چاہتا ہوں یہاں سے کلیریفیکیشن ہوتا جائے. آپ نے کہا ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے کوئی پروجیکٹ نہیں کیا. ماضی کی حکومتیں بھی آپ کی رہی ہیں گزشتہ 8-10 سال میں, بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے میں, تو یہ ذمہ داری تو آپ کی تھی کہ آپ کرتے, اس کے بعد اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں نے نہیں کیا.
میں کلیئر کرتا چلوں, ماضی کی حکومتوں سے مراد وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے پہلے کی حکومتیں تھے, کیونکہ لانگ ٹرم سولوشن پانی کے لیے انہوں نے کبھی بھی کوئی بڑا پروجیکٹ لانچ نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی آ کے پروجیکٹ کنسیو بھی کیا, بنایا بھی صحیح, منظور بھی کروایا ایکنک سے, اور یہ پروجیکٹ ابھی گراؤنڈ پہ لانچ ہونے جا رہا ہے, ٹینڈر پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہ میں کلیئر کر دوں. شارٹ ٹرم میئرس کیا ہیں؟ شارٹ ٹرم میئرس یہ ہیں کہ ہم نے جہاں جہاں پہ پانی کی کمی ہو رہی ہے وہاں پہ فری واٹر ٹینکر سروس تھرو ڈپٹی کمشنر صاحبان شروع کر رکھی ہے, کہ وہاں پہ تھرو واٹر ٹینکر سروس عوامی ٹینکیاں ہیں, عوامی مساجد ہیں, عوامی پلیسز ہیں, وہاں پہ پانی کی فراہمی کی جائے. دوسرا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے 100 MGD. 1958 کی مشینیں لگی ہوئی ہیں دھابے جی کے اوپر جو کینجر سے پانی اٹھاتی ہیں. 1958 سیکنڈ ورلڈ وار کی مشینیں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ, کسی نے بھی ان کو ریپلیس کرنے کا نہیں سوچا. اب ہم 100 MGD کا منصوبہ ہے, 1 ارب سے زائد کا منصوبہ ہے جس سے ہم وہ مشینیں ریپلیس کرنے جا رہے ہیں. ان ریپلیس ہونے کے بعد ان مشینوں کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی. 58 کی مشینیں صرف وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, ان کی آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے. تیسرا سب سے بڑا منصوبہ ہے 65 MGD کا پانی کا, جو 65 MGD پانی ہمارے پاس اویلیبل ہے لیکن ہمارے پاس مشینوں میں اتنی طاقت نہیں تھی اٹھا سکے. 7 ارب روپے کا منصوبہ ہے, وہ کنسلٹنسی اسٹیٹ کے اوپر ہے, ہم وہاں پہ کرنے جا رہے ہیں. چوتھا بڑا شارٹ ٹرم میئر ہم نے یہ اٹھایا ہے کہ پانی کی ریشنلائز کرنے کے لیے وال مینجمنٹ. ایک علاقے میں پانی 8 گھنٹے جا رہا ہے, دوسرے علاقے میں 1 گھنٹہ بھی نہیں جا رہا. ہم وال آپریشن کے تھرو پانی کی جوڈیشیس فراہمی کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس طرح کراچی شہر میں پانی جو ہمارے پاس اویلیبل ہے 500 MGD, وہ پانی منصفانہ تقسیم پانی.
یہ کب تک ہو جائے گا؟ یہ کب تک ہو جائے گا؟ لوگ تو پیاسے اب مر رہے ہیں نا.
دیکھیں FW والوں نے ہم سے جو اگریمنٹ کی ہے اس نے 2 سال کا ٹائم دیا ہے. لانگ ٹرم 260 MGD پانی سسٹم میں ہمارے پاس آ جائے گا. ہب کے اوپر کیچمنٹ ایریاز میں بارشیں نہیں ہوئی, ہم تھرو پمپنگ, کیونکہ پانی بائی گریوٹی آتا تھا, ڈیم بھرتا تھا اور کینال کے تھرو ڈسٹرکٹ ویسٹ کو پانی ملتا تھا 100 MGD روز, وہاں پہ تھرو پمپنگ ہم پانی نکال رہے ہیں. اگر امید ہے کہ بارشیں ہو گئی اور ہب ڈیم بھر گیا اور پانی بائی گریوٹی آ گیا تو وہ بھی کمی پوری ہوگی, ادروائز ہم تھرو پمپنگ پانی کر رہے ہیں. 1100 فری ٹینکر سروس میں سب سے ذرا زیادہ مستفید ہونے والا ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے, اور وہی ڈسٹرکٹ سب سے زیادہ ڈسٹرب ہے. تقریباً 400 کے قریب 350 کے قریب ٹینکر سروس ہم ویسٹ.
اچھا, ٹینکر کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ٹینکر مافیا ہے کراچی میں, خاص طور پر 2 کروڑ لوگوں کے شہر میں, اگر ٹینکر مافیا کا کلیئرنس نہ ہو تو کہیں ٹینک نہیں جاتا. ایک ایک ٹینک کی قیمت تو پتہ نہیں کتنی بڑھ جاتی ہے. اس کے سدے باپ کے لیے ٹینکر مافیا سے نمٹنے کے لیے کیا کیا آپ نے؟
जी मैं ये बहुत एप्रोप्रिएट और अच्छा सवाल आपने किया है। जब मैं आया था तकरीबन कोई 72 हाइड्रेंट चल रहे थे शहर कराची में, और उससे पहले 200 हाइड्रेंट चल रहे थे, अभी सिर्फ 11 हाइड्रेंट चल रहे हैं शहर कराची में, सिर्फ 11 हाइड्रेंट चल रहे हैं। वो हाइड्रेंट भी वो चल रहे हैं जहां से हम फ्री टैंकर सर्विस मुहैया करनी होती है, या शहर कराची जहां पे 50% स्लम्स हैं, कच्ची आबादियां हैं, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे पानी पहुंचाने के लिए 11 हाइड्रेंट काम कर रहे हैं। 200 से हम 11 हाइड्रेंट पे पहुंचे हैं। जिस तरह लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमारा आ जाएगा तो ये 11 हाइड्रेंट भी बंद कर दिए जाएंगे कराची में। इस दफा कोई भी बड़ी हाइड्रेंट माफिया या टैंकर माफिया को गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं कर रही, इनकरेज भी नहीं कर रही, और कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है कि हाइड्रेंट, सिर्फ 11 हाइड्रेंट चल रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड में बता रहा हूँ आपको।
मगर उनका तो कंट्रोल है, उस कंट्रोल को खत्म करने के लिए और उनको डिस्करेज करने के लिए आपने क्या मेजर्स लिए हैं?
मैं आपको बताऊं, 200 हाइड्रेंट से 11 हाइड्रेंट किए हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि वाटर हाइड्रेंट माफिया ने या टैंकर माफिया ने शराह फैसल ब्लॉक कर दी थी कि हमें हाइड्रेंट खोलने दिए जाएं, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई हाइड्रेंट नया नहीं खोला, 11 हाइड्रेंट पे भी हम रहे हैं। और दूसरी बात, उनके ऊपर FIR भी लॉन्च की गई थी जिस तरह उनको डिस्करेज किया जाए, कोई भी नया हाइड्रेंट नहीं, सिर्फ 11 हाइड्रेंट कराची शहर में चल रहे हैं। हमारी प्लानिंग है जिस तरह पानी की हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ये 11 हाइड्रेंट भी बंद कर दिए जाएंगे।
अच्छा, मैं जरा सा अजीजुल्ला शरीफ साहब को लाऊंगा यहाँ पर। अजीजुल्ला शरीफ साहब, आप वाटर बोर्ड में एडवाइजर रहे हैं, आप जो बताइए कि गलती कहाँ हुई है? शोरो साहब जी कह रहे हैं कि माजी की हुकूमतों ने प्लानिंग नहीं की, आप क्या कहते हैं इस बारे में?
साहब, इसमें सबसे बड़ी बात ये है, शोरो साहब की बात को मैं तस्लीम करता हूँ कि K4 पे इस वक्त काम शुरू हो गया है, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि ये K4 प्लान कब बना था? जावेद साहब, K4 प्लान की जो इब्तदा हुई थी 2007 में, 2006 में K3 आया था जिसके तहत 100 MGD पानी कराची को मजीद मिला था। उसके बाद 2007 में दिसंबर में प्लानिंग हुई K4 की, और आज हम बैठे हैं 2016 में, और अभी शोरो साहब फरमा रहे हैं कि मजीद 2 साल लगेंगे। मेरे से शोरो साहब से एक ये सवाल होगा, क्या ये मुझे बताएं कि जो ईर्सा है इंडस रिवर सप्लाई अथॉरिटी जो पानी का कोटा देती है इंडस रिवर से, क्या हमें वो कोटा मिल गया इसलिए कि जो पिछला कोटा था वो रिजर्व के जमाने में जो मिला था हमें कराची को, वो K3 का जो पानी आया है 100 MGD उसके साथ वो खत्म हो गया, और ईर्सा ने अभी तक वो जो है हमें जो इसकी मजीद कोटा अलॉट नहीं किया है। तो अगर फर्स्ट टाइम स्कीम बन भी जाती है, सपोज 2 साल बाद, 3 साल बाद भी, तो क्या ये हम जो से पानी ले सकेंगे कराची वाले?
जी शोरो साहब, आप जवाब देंगे? शोरो साहब,
ये हम मसला लेके गए थे ईर्सा के पास कि कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पूरा पाकिस्तान कराची में बसता है, इकोनॉमिकल हब है कराची, मेहरबानी करे मुल्क के कोटा से कराची को 260 MGD पानी दिया जाए। उन्होंने नहीं माना, फिर हमने सिंध के कोटा से 260 MGD CM साहब ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, सिंध के कोटा से, जो हमारा कोटा था सिंध के कोटा से, हमने शहर कराची के लिए पानी का कोटा मंजूर करवाया, और वो 260 मंजूर हो गया, जिसके बेसिस के ऊपर ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हुआ, और ये प्रोजेक्ट हमने FW को दिया है, इंशाल्लाह ताला 200 साल में कंप्लीट होगा।
मुझे मुख्तसर तरीन अल्फाज में ये बताइए, कराची के शहरियों को पानी कब से मिलना शुरू हो जाएगा?
देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, हब डैम में पानी कैचमेंट एरियाज में बारिश अगर हो गई अल्लाह के करम से, तो पानी की कमी की जो मुश्किलात हो रही है इसमें कमी आ जाएगी, वरना हम वहां से पानी पंप करना शुरू कर रहे हैं। 2 साल में K4 का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ईर्सा वाला मैंने आपको मसला बताया कि वो भी हम हल कर चुके हैं। दूसरा, के पानी की वाल मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि माजी में वाटर बोर्ड में पॉलिटिकल भर्तियां हुई हैं, 4,000 मुलाजमीन थे, 13,000 कर दिए थे, मेरे भाई को भी पता होगा वो भर्तियां किस दौर में हुई और किस तरह हुई। यकीनन हमें इन मुश्किलात का भी वाटर बोर्ड में सामना है जिनको हम झेल रहे हैं। इन मुश्किलात को सामने रखते हुए एक हमने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाई है, एक शॉर्ट टर्म बनाई है, 2 साल में K4 कंप्लीट हो जाएगा, वाल ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं, हब से पानी अगर बाय ग्रेविटी आ गया, कैचमेंट एरिया में बारिश हो गई तो ठीक, वरना थ्रू पंपिंग हम पानी निकाल रहे हैं, पंप फिट हो चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला वहां से थ्रू पंपिंग पानी निकलेगा।
कितने दिनों में?
कमी में मुश्किलात پانی کی کمی جو درکار ہے شہر کراچی میں، ان مشکلات میں انشاءاللہ تعالی کمی آئے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنوں کی بات ہے جناب اعلیٰ، کراچی شہر میں ہب سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اور وال مینجمنٹ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل بھرتیاں بھی ہوئی ہیں، وہاں پہ پراپر وال مینجمنٹ کا ہمیں ایشو ہے، جس کے لیے ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مدد حاصل کر رہے ہیں۔
شورا صاحب ذرا ہمارے ساتھ رہے، عزیز اللہ شریف صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔
جی سر، میں یہ بتانا چاہوں آپ کو کہ اور یہ میری اپنی رپورٹ نہیں ہے، جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی جنہوں نے فری آف کاسٹ یہاں پہ کراچی میں ایک سروے کیا تھا سیوریج کا اور پانی کا، ان کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں اس وقت تقریباً 45% پانی جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے یا لیکیجز ہو جاتے ہیں یا ٹینکر مافیا جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ 45% کا مسئلہ یہ ہوا کہ اس وقت مطلب کراچی کو اس وقت 640 ایم جی بی پانی مل رہا ہے دھابی جی اور سے، اور جیسے ابھی شورا صاحب نے بتایا کہ ہب ڈیم تو ٹوٹل ڈرائی پڑا ہوا ہے تقریباً 2 سال سے، تو اس وقت ٹوٹل 640 ایم جی بی ہمیں پانی مل رہا ہے۔ کراچی کی ریکوائرمنٹ تقریباً 1100 ملین گیلن ہے، اس کا مطلب ہے ٹوٹل آدھی سپلائی ہے۔ تو آدھی سپلائی اگر جائے پکڑا کی رپورٹ کو ہم حقیقت سمجھیں تو 45% کا مطلب تقریباً 500 MGD اس وقت جو ہے ہمیں پانی مل رہا ہے، اور 500 MGD میں سے آدھا سپلائی کر دیں تقریباً 300 یا 250 MGD پانی مل رہا ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم مزید جو پروجیکٹ لائے اس کی جگہ اگر یہ 300 MGD یہ چوری اور یہ جو ٹینکر مافیا کے
اس سے بھی بچا لے،
پانی ضائع ہو رہا ہے، اس کو
بچا لے،
سیف کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟
جی جی شورا صاحب کچھ بتائیں گے آپ؟ شورا صاحب
جن کو پانی کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے 140 کلومیٹر پانی کو ٹرانسپورٹیشن کرنا پڑتا ہے، بنگلہ دیش کا مثال لے لیں، انڈیا میں کی مثال لے لیں، پانی کی لیکیجز 25% ہیں وہاں پہ۔ کراچی شہر کو 145 کلومیٹر ٹرانسپورٹیشن کے بعد یقیناً پانی کی لیکیجز ہوتی ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ، کراچی کی وہ سلمز کچی آبادیاں ہیں جو ہماری لائنوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں، وہ 50% کچی آبادیاں ہیں جنہوں نے بغیر اجازت کنیکشن لے رکھے ہیں، جن کے پاس پراپر انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ 50% اگر کراچی کی آبادی آپ 2 کروڑ کہتے ہیں تو اس میں سے 80-90 لاکھ آبادی کچی آبادیوں میں، سلمس میں، نہروں کے امبیکمنٹس اوپر رہائش پذیر ہے۔ یہی مسئلہ ہمیں کراچی کی جو نہریں ہیں، کراچی کے جو ہمارے ڈرینز کے نالے ہیں وہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے۔ یقیناً کراچی میں پانی کے لیکیجز ہیں، لیکن کراچی کی ڈیموگرافی چینج ہے دوسرے شہروں سے۔ کراچی وہ واحد شہر ہے جہاں کی آدھی آبادی کچی آبادیوں میں رہتی ہے۔ کراچی چند دنیا کے شہروں میں سے ہے جس کی پانی کی ٹرانسپورٹیشن 145 کلومیٹر دور سے کی جاتی ہے اور تھرو پمپنگ کی جاتی ہے۔
ڈیفیکلٹیز
یقیناً یہ مسئلہ ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں۔
اچھا، اور اس کے لیے حل کے لیے بھی آپ کوششیں کر رہے ہیں کوئی؟
دیکھیں، کراچی میں پانی کی لیکیجز روکنے کے لیے جو پرانی لائنیں ہیں، جو 50-50 سال پرانا سسٹم ہے، میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی، دھابے جی پمپنگ پہ پمپ لگے ہوئے 1958 کو ہم اس کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں۔ کراچی میں پانی کی لائنیں پھٹ جاتی ہیں جب کہ الیکٹرک کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے، تو 40 سالہ پرانی لائنیں پھٹ جاتی ہیں۔ ان کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ان پانی کی لائنوں کو ریپلیس کریں، جس طرح لیکیجز بھی کم ہو اور وہ پھٹ نہ جائیں۔ وہ کچی آبادیاں جو پانی کی لائنوں کے اوپر بنی ہوئی ہیں بغیر اجازت سوراخ کر کے پانی لے کے جاتی ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں، جس کے حل کرنے کے لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ کچی آبادیاں وہاں سے ہٹا کے ان کو ایک اپرچونٹی فراہم کی جائے کہ وہ کچی آبادیاں مالکانہ حقوق دیں ہم، مگر وہ وہاں سے ہٹ جائیں۔
اچھا،
یہ ہماری کوشش ہے۔ چیلنجز بہت ہیں، مسائل یقیناً ہیں، لیکن ان کی حل کی کوششیں ہم کر رہے ہیں۔
اچھا، ایک آخری سوال اختصار سے بتائیے گا کہ یہ جو بارشوں کے بعد کچرا جمع ہو جاتا ہے نکاسی آپ کے سسٹم میں، نالیاں جو ہیں آپ کی وہ بھر جاتی ہیں، اس کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں؟ پاکستان کے اس بڑے شہر میں کتنے سیلابی کیفیت ہو جاتی ہے؟
دیکھیں، کراچی کے 30 بڑے نالے ہیں جو کے ایم سی کے پاس ہیں، جو کراچی 30 بڑے نالے پانی اٹھا کے ڈرینیج کا 2 بڑی نہروں میں، ایک ملیر ریور، ایک لیاری ریور میں ڈالتے ہیں اور وہاں سے وہ پانی سمندر میں جاتا ہے۔ ان 30 نالوں کے اوپر कब्जे हो चुके हैं, वहां पे बड़ी बड़ी कच्ची आबादियां नालों के अंदर बन चुकी हैं। उन कच्ची आबादियों में मैं एक छोटा सा मिसाल दूं, गुजर नाले का, गुजर नाले के अंदर 30,000 फैमिलीज पक्के घर बना के अंदर रह रहे हैं और गुजर नाले की विड्थ थी 200 फीट, अभी उनकी विड्थ रह गई है 40 फीट। अभी हमने इस तरह हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अब पहले तो पानी जो बरसातों का आ रहा है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स जो गुजर नाले में जा रही हैं उनको रास्ता दें कि वो पानी समंदर तक पहुंचा सके। दूसरी हमारी ये है कि गुजर नाले की इन फैमिलीज को कहीं रिहेबिलिटेट करें, कहीं उनको अपॉर्चुनिटी फराहम करें। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो की भी यही हिदायत है कि इनको डिमोलिश करने के आप न करें, इनको कोई अपॉर्चुनिटी दें, कोई घर दें। जिस तरह लियारी एक्सप्रेस वे में हमने एक स्कीम को कंटिन्यू करा था कि उनको कहीं पे एक प्लाट दिया जाए, अपॉर्चुनिटी फराहम की जाए, वो नाले से निकल के एक अपना घर में रहें। एक हमारी ये कोशिश है। इस साल बजट में गुजर नाले की रिहेबिलिटेशन के लिए पैसे रखे गए हैं। मेरी कोशिश है कि रिहेबिलिटेशन के लिए भी पैसे रखे जाए, कोई जमीन सिंध गवर्नमेंट दे के हम इन लोगों को नाले से निकाल
सके। अजीज शरीफ साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं बहुत इख्तिसार के साथ, टाइम नहीं है। बिल्कुल
मुख्तसर ये बात बताना चाहूंगा कि बेनजीर भुट्टो साया के जमाने में एक नोटिफिकेशन उस जमाने के चीफ सेक्रेटरी ने इशू किया था, उसके तहत ये था कि कराची के जो बड़े नाले हैं जो कुदरती रेन वाटर सिस्टम जो है वो अरेबियन सी में लेके जाते हैं, उस पर कोई एनक्रोचमेंट नहीं होगा ना कवर किए जाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि ये शहर में इन्फ्लुएंशियल लोगों ने, मिसाल के तौर पर IIT रोड पे जो शाइन कॉम्प्लेक्स के पास जो नाला है, डॉन अखबार के साथ जो नाला है, वो पूरे कवर कर दिए गए हैं। और जहां वहां कुंडी मैन नहीं जा सकते हैं, कुंडी मैनों के पास वो गैजेट्स नहीं है जो बेचारे ऑक्सीजन मिल सके, कई अमवात हो चुकी है। इस सिलसिले में क्या मिनिस्टर साहब क्या इकदाम ले जा रहे हैं? गरीब आदमी
अच्छा, मैं पूछता हूँ उनसे। जी जी जी,
उसको तो वहाँ से अप्रूव कर दिया जाता है।
सही, जी जी जी, अजीज शरीफ साहब ठीक कह रहे हैं।
इनके खिलाफ क्या है जिन्होंने नारे कर लिए और उसको अपने जो अरबों रुपए की
जमीन। अच्छा एक सेकंड जरा मुझे पूछने दीजिए इनसे। जी जी शोरो साहब, बहुत इख्तिसार साथ एक मिनट है मेरे पास, क्या इकदाम कर रहे हैं आप?
तारक रोड PECH का पानी एक नाला लेके महमूदाबाद के थ्रू, वो नाला मंजूर कॉलोनी के नाले में पड़ता है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, वहां पे इन नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट हो चुकी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, 8-10-15 साल में नहीं बनी, डकेट्स से ये काम इंक्रोचमेंट का वहां पे है। इस दफा हमारी कोशिश ये है, नाले कवर्ड किए गए हैं, इनको खोल के इनको समंदर तक ये पानी लेके जाए। जिस तरह ये शहर में जो बरसातों की सूरत में खराबी होती है, इसको दूर किया जा सके। मैं मुसलसल मेरी ये कोशिश है कि इन नालों से इंक्रोचमेंट हटाएं और पानी को रास्ता दें, और वो जो इंक्रोचमेंट जो गरीब आदमी बैठा हुआ है नाले के अंदर, उनको भी कोई अपॉर्चुनिटी फराहम करें, उनको भी कहीं रिहैबिलिटेट।
बहुत शुक्रिया जाम खान शोरो साहब और अजीजुल्ला शरीफ साहब, आप दोनों साहिबान का। अब चलते हैं अपने इंटरनेशनल मौजूदात की तरफ। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इराक में, बगदाद में जो दारुल हुकूमत इराक का, वहां पर IS ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की, जिसमें अब तक 82 अफराद की हलाकत की खबर आ चुकी है। इससे पहले बांग्लादेश में एक वो इतना ही सानहा हुआ था अंदोराक। ऐसा लगता है कि ISI एक जगह से निकलती है और दूसरी जगह जाकर अपने कदम जमाना शुरू कर देती है। हमारे साथ इस वक्त तो मुमताज़ सहाफ़ी जनाब अली इमरान मौजूद हैं। अली इमरान साहब, ये बताइए कि ये जो फिनोमेना है IS का, इसके बारे में मुख्तलिफ खबरें आती हैं। कभी ऐसा लगता है कि इराक में इन पर मार पड़ रही है, सीरिया में इन पर मार पड़ रही है, अफगानिस्तान में मार पड़ रही है, लेकिन अचानक वो फिर नए सिरे से अमर्ज करते हैं और एक तहलका मचा देते हैं। क्या हो क्या रहा है आखिर?
जी शुक्रिया जाफी साहब। ये हम सबको मालूम है कि जो इराक और शाम में जो सूरत हाल चल रही है
जी,
तो वहां से ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो थी ISIS, इसका वहां से वजूद में आती है ये। और फिर हम देखते हैं कि ये शाम और इराक में बहुत सारे टेरिटरी जो है उस पर कब्जा जमा लेती है
जी।
फिर यहाँ पे तकरीबन दो तीन साल पहले अमेरिका ने इसके खिलाफ कोलिशन बनाई, जिसके बाद इसको टारगेट किया गया ताकि इससे छुटकारा हासिल किया जा सके। लेकिन इराक और शाम की जो अंदर की सूरत हाल है, वो जो एक मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट में चलते आ रहे हैं दोनों ममालिक जो हैं, तो उसकी वजह से हालात इतने पेचीदा हो गए। और फिर इसमें एक तो वहाँ का, क्योंकि दोनों ममालिक में एक کیا کہتے ہیں کہ سیکٹیرین بھی حالات ہیں وہاں پہ اور شروع سے چلتے آ رہے ہیں. نمبر ٹو وہاں پہ ایک ریجنل رائبلریز بھی چل رہی ہیں, پھر انٹرنیشنل روس کے آنے کی وجہ سے انٹرنیشنل جو ریمیفیکیشن ہیں وہ بھی زیادہ ہو گئی اس کی. تو یہ ایک بہت پیچیدہ صورتحال ہے. اب جب کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ فلوجہ میں جو حالیہ آپریشن کیا گیا عراقی سیکورٹی فورسز کی طرف سے اور پھر اس میں ان کو کچھ کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں اس ملیٹنٹ تنظیم کے خلاف, لیکن پھر ساتھ ہی اس مہینے میں اگر دیکھیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس میں پے در پے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور انتہائی قیمتی جانی نقصان بھی ہوا یہاں سے لے کے, تو پھر بنگلہ دیش تک دیکھیں آپ, پھر ترکی پہ استنبول کے ایئرپورٹ پہ دیکھیں, اور پھر یہ جو بغداد میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں جو لیٹسٹ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تقریباً 120 کے قریب جو ہے افراد ہیں وہ مارے گئے ہیں اور یہ
فکر چینج ہو رہی ہے. جی ہاں
جی جی, تو اس وقت ہوا جبکہ وہاں پہ اور کہا جاتا ہے کہ جس خطے میں جس جگہ پہ یہ ہوا ہے وہاں پہ ساری کمیونٹیز مل جل کے رہتی ہیں, یعنی کہ سنیز بھی اور شیعہ بھی, لیکن پھر بھی یہ اتنا بڑا ایک ہوا. اور اب یہ اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آئیسس کو کیونکہ نقصان ہو رہا ہے بیٹل فیلڈ میں, تو اس کے بعد وہ بکھلا کے تو اس نے یہ جو گریلا ایک وار ٹیکٹکس ہوتے ہیں تاکہ شہریوں کے اوپر حملے شروع کر دیے. اب ان چیزوں کا پیچیدگی اس طرح بڑھتی ہے کہ بغداد جو ہے ہم جانتے ہیں کہ عراق جو ہے 2003 کے بعد کبھی جنگی حالت سے نکل نہیں سکا صحیح طریقے سے, اگر جو وہاں پہ دو ایک منتخب حکومتیں بھی آئیں لیکن وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ مالکی کی کیا پرفارمنس تھی, اور پھر ابھی جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کو بھی بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے, اور وہ اصلاحات جن کا انتظار کیا جا رہا تھا ان کو وہ عمل پیرا نہیں ہو سکے, اس پہ نہ ان کو لا سکیں ان کو. دوسری طرف سے پھر جو لوکل شیعہ پاپولیشن ہے بہت بڑی عراق میں ان کی طرف سے بھی بڑی ایک مشکلات کا سامنا ہے, اور پھر جو ریٹیلیٹری یہ ملٹنٹ آرگنائزیشن ہیں ان کی طرف سے بھی, اور بہت سارے اس میں ایک
جی ہاں جی. عمران صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, ہمیں جوائن کیا ہے منظر قریشی صاحب نے لندن سے. منظر قریشی صاحب, آپ نے عمران علی عمران صاحب کو سنا, یہ جو صورتحال اس وقت جو حالات بن گئے ہیں خاص طور پر عراق میں افغانستان میں, حالانکہ بنگلہ دیش میں ایسے کوئی حالات نہیں تھے, لیکن کیا یہ صورتحال ان کو جو آئی ایس والے ہیں ان کے لیے مطلب انرجی فراہم کرتی ہے, ان کے لیے مواقع فراہم کرتی ہے؟
جی, اس میں دو تین چیزیں دیکھنے کی. سب سے پہلے تو جو بنگال کے بارے میں جو آئی ایس کے جو ایک ہیڈ تھے انہوں نے کہی تھی بات کہ ان کے لیے کافی امپورٹنٹ جگہ ہے, کیونکہ بنگال کے اندر ان کو ایک تو ریکروٹمنٹس ان کو ملتی ہیں وہاں سے, جو کہ ایکچولی ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اس وقت ادر سینیریوز میں اور ادر ریجنز میں, پلس ان کو انڈیا کے اندر اٹیک کرنے کے لیے کافی ہیلپ ملے گی اس سے. یہ ان کے ورڈز جو لیڈر ہیں آئی ایس کے وہ کہہ چکے ہیں پہلے, لیکن اگر ہم اس میں ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو یہ کچھ ابھی تھوڑی سی مبہم سی بات ہے کہ لگ رہا ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ آئی ایس نے تو کہا ہے کہ ہم نے ہمارے بندے تھے, اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو آن دا گراؤنڈ جو بات کی جا رہی ہے جس میں انڈیا جو وہ ٹوسٹ دے رہا ہے کہ وہ آئی ایس کو بلیم کر رہے ہیں آئی ایس آئی کو پاکستان کی, اور بنگالی اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کہنے کے نہیں, ایک اور ان کا جہادی گروپ ہے جو کہ پرانا ہے 30 سال پہلے سے ان کے پیچھے وہ تھے, تو وہ ان لوگوں ان سے ریلیٹ کرتی ہیں یہ چیز, وہ ان کو اپنے لوکل ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس وقت بہت کلیئر نہیں ہے, لیکن اگر ہم اس کو ایزیوم کرتے ہیں کہ واقعی آئی ایس والوں نے ہی یہ سارا ماسٹر پلان کیا تھا تو ڈیفینیٹلی ایک نیا چیپٹر کھل گیا ہے ان کی وار کے اندر, اور اگر ایسا ہوگا تو کافی میرے خیال میں آگے آنے والے حالات میں یہ اور زیادہ پرابلم شاید کریٹ ہو سکے بنگلہ دیش کے لیے اور انڈیا کے لیے بھی.
30 سیکنڈ میں یہ بتائیے مجھے کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی اس سلسلے میں کس حد تک الارمڈ ہے؟
یہ nobody was expecting کہ یہ کیا بنگلہ دیش کے اندر ہو سکتا ہے, لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ آ رہا ہے تو کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ پریپیئرڈ تھے اس کے لیے, اور آگے چل کے بھی کوئی نہیں ہے, تو اب پروبیبلی اس ایونٹ کے بعد سے یہ ضرور ہوگا کہ کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے یہ سارا اور اس کو اسٹاپ کیا جا سکے, لیکن بنگلہ دیش کے اندر اتنا زیادہ ڈیپ روٹیڈ ہیں ان کے لنکس, جو کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابھی گورنمنٹ نے 12,000 کے قریب لوگوں کو اریسٹ کیا, اور جو کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن زیادہ لگ رہی تھی بجائے کہ ٹیررسٹ کے کنٹرول کرنے کے.
صحیح علی عمران جی,
کافی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اس میں.
علی عمران صاحب 15 سیکنڈ یہ بتائیے کہ دنیا کو کیا کرنا چاہیے اس مرحلے کے اوپر؟
इसमें तो एक यूनिटी की बड़ी जरूरत है दुनिया में, और ना सिर्फ हमें एक एक्टिव जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं जो कि ये ग्रो हैं ऐसे दहशतगर्दों के उनको निमटना है, बल्कि एक मिलिटेंट जो माइंडसेट बन चुका है ना उसे हमें निमटना होगा। और इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होगी इकोनॉमी पॉलिटिकल मिलिट्री सिक्योरिटी के हवाले से।
बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब, मंदर कुरैशी साहब। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपने मेजबान कुमार अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।